جاي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ہمارا سیکورٹی کے الحمد للہ ماشاء اللہ اپنی بریک سے واپس آ گئے ہیں, آپ سب کی لبائی بتا رہی ہے الحمد للہ. یس ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ یہ کہ ہم تھوڑا سا اپنا ریکیپ کرتے ہیں, تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا ہے. آپ دیکھیں ماشاء اللہ سب کے کمنٹس, آپ سب کے ریویوز بھی بہت اچھے تھے. آپ میں سے کوئی اگر لائیو مائک پر آ کر شیئرنگ کرنا چاہے تو آپ لوگ اس کے لیے بھی آگے آ سکتے ہیں, ہینڈ ریز کریں. کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا ایکسپیرئنس ہو جس سے آپ دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہوں, تو ان شاء اللہ اس کے لیے بھی ہم ٹائم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہ ان شاء اللہ ہم تھوڑا سا اپنا ریکیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا پیچھے کی آیت کو ساتھ لے کے چلیں گے نا, تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو یعنی کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ سورۃ یاسین نے ہمیں کیا بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو ہمارا سب سے بڑا دشمن قرار دیا. یعنی کہ ایک بہت جنرل سوال ہے, لیکن سورۃ یاسین کے الفاظوں سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ جی یہ بتائیں, شیطان کو. اور اسی کے ساتھ یعنی یہ بتانے کے بعد کہ ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی, وہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا, تو ہمیں کس چیز کا آرڈر دیا جا رہا ہے, یہ کس چیز کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے؟ آیات کے مطابق بتائیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 61. جی یہ بتائیں کہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی, اور کون سا اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں سے دیکھیے بتائیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت توحید کا راستہ, صراط مستقیم, بالکل سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ توحید کا راستہ ہے, بالکل بالکل اسلام کا, قرآن کا, جو باتیں ہمیں یہ بتاتے ہیں اسی کے مطابق. اور پھر ہمیں کیا لگتا ہے کہ اسلام کا راستہ بہت اسٹریٹ, بہت سیدھا ہے؟ اور اگر لگتا ہے تو کیسے لگتا ہے, یعنی کیسے ہمیں لگتا ہے کہ صراط مستقیم واقعی بالکل اسٹریٹ بات ہے؟ یعنی اسٹریٹ میں ہم بہت سارے معنی لے سکتے ہیں نا. جی بتائیے. Has many hurdles indeed. لیکن اس معنی کے مطابق پھر ہم کیا کہیں گے, بیچ میں آبسٹیکلس آتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہ آپ نے یہ بتایا کہ جیسے حدیث سے ہمیں بات پتا چلتا رہا تو مستقیم میں بہت, ان شاء اللہ ہم ان کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ کو فرق لگتا ہے ایک سورت سے دوسری سورت پہ جانے میں؟ موسم کا بدلنا، کوئی موڈ کا بدلنا، حالات کا بدلنا، ایسے لگتا ہے کہ مختلف صورتیں ایک کے بعد آتی ہیں تو اس سے پڑھنے والے کا ایک موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے. جو لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں وہ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے اگر وہ سمجھتے ہوں کہ ایک صورت پڑھتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے، ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی موڈ ہے، پھر ایک دم چینج آ جاتی ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے کبھی کسی ایک رشتے دار کے گھر جائیں، کبھی دوسرے کے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت صافات میں ہمارے لیے کیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت صافات شروع کریں گے. چند باتیں سورت کے بارے میں، پھر اس کے بعد سبق کے بارے میں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے کیا لیں. سورت صافات کا بنیادی تھیم اطاعت ہے، اور اطاعت کے لیے فرشتوں کی مثال لی گئی. صافات کہہ کر سورت کو شروع کیا گیا، اور آغاز میں ہی فرشتوں کی بات کر کے یہ بتا دیا کہ تم ہو تو انسان لیکن اطاعت فرشتوں جیسی مطلوب ہے. دوسرا بنیادی تھیم سورت صافات کا ہے شرک فی الملائکہ، یعنی ملائکہ کی صورت میں جو شرک پھیلا ہوا تھا مکہ والوں میں، اس کو تبدیل کرنا. مکی صورت ہے، مکی دور کے بالکل آغاز کی صورتوں میں سے لگتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ دور تھا کہ جب مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی. مشرکین کے عقائد میں ایک خرابی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنا تھا، لہذا اس صورت میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملے گا. کچھ اگر آپ سورت کے بالکل آغاز کو دیکھیں تو آپ کو قرآن پاک کی کچھ اور سورتوں سے بھی ملتا ہوا انداز دکھے گا. مثلا یہاں سورت کا نام کیا ہے؟ صافات. بولنے میں اور لکھنے میں دیکھ لیجئے. پھر اسی طرح سورت زاریات 27 پارے کی سورت، سورت مرسلات، نازیات، ارادیات. ان پانچوں سورتوں کا آغاز ایک ہی جیسا، اور اس میں ایک ہی انداز سے قسم کھائی گئی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ان پانچوں میں فرشتوں ہی کی کچھ خوبیوں کا ذکر ہے. یہ الگ بات ہے کے ساتھ کچھ ہواؤں کو بھی مراد لیتے ہیں، کچھ اور بھی. لیکن ہم دیکھیں گے کہ سورت میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تقریباً 184-182 آیتیں ہیں، لیکن بہت جلدی ہو جاتی ہیں. ایک لیسن میں 70-80 آیات عام طور پہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مکی سورت اس کی آیتوں سے بھی ہمیں یہ انداز ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی ہے. سورت ہجر اور سورت شورا سے ملتا ہوا اس کا انداز دکھتا ہے. صوتی حسن بہت ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوائن میوزک فیل ہوگا آپ کو. اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز کا موقع دیتے ہیں کہ یکسانیت سے اکتا کر مختلف صورتوں کو مختلف طرح سے پڑھیں. جب لوگ تلاوت سن رہے ہیں تو اس کو انداز محسوس کرتے ہوں گے کہ ہر صورت کے اندر ایک ڈفرینٹ انداز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے جو حالات تھے اور ان کی جو کیفیات تھی، اس پہ صبر کا حکم بھی ملتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات اس وقت بھی شدید ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس صورت میں آپ دیکھیں گی کہ ڈسپلن کا بہت ذکر ہے. بلکہ پوری صورت ہی آپ کو یہی میسج دے گی کہ اگر فرشتے کوئی بڑا کام کر رہے ہیں یا کائنات میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا، صرف اسی وقت ممکن ہوا جب اس نے خود کو آرگنائز کیا اور دوسروں کو آرگنائز کیا. ڈسپلن اور آرگنائزیشن کے بغیر کوئی کام دنیا میں آسان درجے پہ نہیں ہوتا. چل چلاؤ کا معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے سکتے ہیں، اجر بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح سورہ صافات کی تفسیر میں نسائی کی ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا حکم فرماتے اور آپ ہمیں سورت و صافات سے نماز پڑھاتے تھے. یہ ہلکی نماز ہے، 180 کے قریب آئے تھے. تو ہماری تو کل ہو اللہ ہی پوری ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے تیاری بہت ہے. تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب نماز میں مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور ہوتا ہے اور آیتوں کا معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کو پڑھنے کا انداز بھی کتنا بدل جاتا ہے. پھر اسی طرح اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑایا گیا اس کا بھی ذکر ہے. بعض فی الآخرہ، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات بھی آپ کو ملے گی. مکہ والوں پہ جو عذاب اترنا تھا اس کا ذکر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 171 سے 179 میں. اور یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کے دور دور تک اثرات بھی نہیں تھے, ظلم و ستم بھی تھا, تین چوتھائی لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چکے تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کے ساتھ بمشکل 40 سے 50 صحابہ تھے, بے بسی بھی تھی, زیادتیاں بھی برداشت کر رہے تھے. ان حالات میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گروہ کو آنے والے وقت میں کتنی شہرت اور کتنی کامیابی ملے گی. اور یہ لوگ جو مکہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, یہ اپنی موت مر جائیں گے. لیکن صرف 15-16 سال کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا کہ فتح مکہ بھی ہوا اور کفار کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر دیا. ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ ہم نے اپنے عمل کے لیے پڑھنا ہے. اس صورت میں ہمیں انبیاء کرام کے قصے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ملیں گے, خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا قصہ جو کہ اگلے سبق میں ہی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ کا اشارہ پاتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, کہ جن کو اللہ نے کن کہا, جن کو کہا اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور اصل میں کفار مکہ کو زج کیا جا رہا ہے کہ جس ابراہیم سے تم تعلق جوڑتے ہو وہ تو اتنا فرما بردار تھا, تمہارا حال کیا ہو گیا. اور سورت کی آخری آیات میں ایک طرف تو مکہ والوں کے لیے ڈراوا اور دوسری طرف اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہیں کہ آج حالات بہت تنگ ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ کامیابی تو نہیں ہوگی. پھر آج کے سبق میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے ہم صف بنانا, صف بندی, آرگنائزیشن پہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد توحید کیا ہوتی ہے, اور توحید جب دل میں آتی ہے تو انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ انسان کی پیدائش کا ہے, شیطانوں کا بھگایا جانا کہ جب وہ آج بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام میں کوئی خلل ڈلے تو کیسے اوپر سے شعلہ پڑتا ہے اور ان کو جلا دیا جاتا ہے. پھر قیامت کے دن کی کچھ جھلکیاں بھی ہیں اس سبق میں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نافرمانیاں کی تھی ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور اسی طرح جنت کی خوشخبریاں بھی ہیں اور اللہ کے مخلص بندوں کے لیے رزق معلوم کا وعدہ بھی ہے. پھر آج کے سبق میں ہم دو دوستوں کی کہانی بھی پڑھیں گے کہ جو ایک دوسرے سے دور ہو کر ایک جنت میں اور ایک جہنم میں پہنچ گیا, اور دونوں وہاں کس حالات کا شکار ہیں. اور اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب خالص کرتا ہے تو اللہ کے بندے کیسے اس کی طرف چلتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے موجود ہوگی, اور جہنم کی تہ سے جو درخت نکلتا ہے جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہیں اس سے کیا مراد ہے. آئیے سورت کو لیتے ہیں, بہت سمپل سورت ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر سنیں. بات یہ ساری صورتیں ہی اب حقیقت میں دل کے ساتھ سننے والی صورتیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اس میں میلوڈیس حسن ہے تو آپ نے ان کو سب چیزوں کو انشاءاللہ محسوس کرنا ہے کہ کس طرح قرآن خوبصورت طریقے سے اللہ کی بات ہم تک پہنچاتا ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کتار در کتار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں. پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں. پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی. تین چیزوں کی قسم کھا کر جواب قسم کیا ہے؟ ان الہکم لواحد, یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کوئی بہت اہم بات کہنی ہو. تو مکہ والے جس شد و مد سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر رہے تھے اتنے ہی یقین کے ساتھ یہی بات کہی جا رہی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو الہ ایک ہی ہے. الہ ہوتا ہی ایک ہے, حقیقی الہ ایک اور تنہا. جھوٹے معبود باطل مجازی خدا جتنے مرضی بنا لو, لیکن اس تنہا کے ہاتھ میں ہے اس کائنات کا دور زمانہ. اسی لیے ساری کائنات اتنے خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر جب بھی کوئی صورت اس طرح کے انداز سے شروع ہو کہ جس میں قسم ہو, تو اس کے بعد عموماً توحید, قیامت یا پھر جزا سزا کی بات ہوتی ہے. تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ان قسموں میں کن چیزوں کی بات ہے. تو پہلی بات ہے کہ بس صافات صفا سے کیا مراد ہے, یہاں کس کی قسم کھائی گئی. عام لوگوں کا ہے کہ فصافات, زاجرات اور تالیات یہ فرشتوں کی صفات ہیں. آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے حکم کے انتظار میں صفے باندھے ہوئے ہیں، واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے ہیں، یعنی ڈانٹتے کس کے ہیں فرشتے، واعظ اور نصیحت کے طور پر، یا پھر بادلوں کو ڈانٹتے ہیں جب بادلوں کو کھینچ کے دوسری جگہ لینا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو وہاں ہانک کے لے جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے. یہ ایک معنی ہے اس کا، لیکن اس سے زیادہ معنی بھی پیش کیے گئے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں ان صفات سے صرف فرشتے ہی مراد نہیں، بلکہ یہاں کچھ اور چیزیں بھی مراد لی گئیں. کیسے؟ پہلی بات ہے کہ صف باندھنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صفے باندھتے ہیں، یعنی جہاد کرنے والے غازی، جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ باطل قوتوں پر بندش لگائیں، یعنی زادی رات ان کو ڈانٹیں، اور صف آرا ہوتے وقت ذکر تسبیح اور مسجد، ذکر اور تسبیح میں مراد مشغول رہیں، یعنی وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں. تیسری ان کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد مسجدوں میں صف باندھ کر نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں. کس طرح شیطانی نظریات اور اعمال پر وہ ایک بندش عائد کرتے ہیں زاجرات کی صورت میں، اور ان کا پورا دھیان ذکر اور تلاوت پر ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیں تو ان سب میں میسج ایک ہی ہے، اور وہ کہہ کہ صف بندی، ڈسپلن، آرگنائز. یہ شروع کی چار آیتوں میں عقیدہ توحید اتنا کھول کے بیان کر دیا کہ اس کے بعد ہر بندہ دین کا مزاج سمجھ سکتا. لفظ صافات جو ہے نا، یہ صف سے نکلا. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی جماعت کو ایک خط پر استوار کرنا. جماعت سے جمعیت بھی ہے، یعنی کچھ چیزوں کے گروہ کو ایک جگہ جمع کرنا. اب یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پھر معنی کیا ہوگا؟ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فرشتوں کی یہ بات خود اسی صورت میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم بے شک صفے باندھنے والے ہیں. حضرت ابن عباس، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ فضا میں صف باندھے اللہ کے حکم کو سننے کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں، اور جب کوئی حکم ملتا ہے تو اس کی تعمیل کرتے ہیں. ہم کیسے ہیں؟ پھر دوسری تفسیر جو اس میں نمازوں کی صفوں کی گئی، تو اس کے بھی اشارے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی صفوں پہ بہت بات کی. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا، تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بیچ کی جگہ نہیں چھوڑتے. اور آپ کہتے ہیں کہ صف بندی، صفوں کو سیدھا رکھنا، اس پر اتنی حدیثیں ہیں کہ اس کے اوپر ایک الگ سے پوری بک بن سکتی ہے. حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے، سیدھے رہو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور حقیقت ہے کہ امت مسجد سے پنپتی ہے. مسجدوں کی جو حالت ہوتی ہے نا، وہ پورے شہر اور محلے اور علاقے میں پھیل جاتی ہے. جب مسجدوں والوں کے دل نہ صاف ہو، ان ساتھ جڑے ہوئے نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نہ وہ رہیں، تو دوسروں کو پھر وہ کہاں جانے کا حکم دیں گے؟ پھر وہ کس طرح اس دین کو لے کر آگے چلیں گے؟ اس لیے اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے. آپ اور میں یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اس وقت بھی مسجدوں میں جا کر دیکھیں تو وہاں خاص طور پہ صف کی بہت اہمیت ہے. پیچھے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور الحمدللہ نماز کی بک میں بھی آپ نے صف بندی کے مسائل پڑھے. ان چیزوں کے اوپر خود عمل کریں، آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی کریں گے. اگلی چیز جو اس میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے تدبیر. کائنات کے اندر اللہ نے جو اتنا خوبصورت نظام بنایا ہوا نا، اس کی طرف اشارہ ہے. صافات، فرشتے ڈس آرگنائز نہیں ہیں، اللہ کی کوئی مخلوق ڈس آرگنائز نہیں ہے، ہوتا ہے تو صرف انسان ہی ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے. اور یہ جو دن میں پانچ بار ہمیں مسجد میں جا کر کھڑا کر لے جا کر مسجد میں لے جا کر کھڑا کیا جاتا ہے نا، اصل میں ہمیں اس میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، اطاعت سکھائی جاتی ہے، نظم و ضبط ہو، سلیقہ ہو، ترتیب ہو. دین میں اللہ کو مطلوب ہے خوبصورتی، آرگنائزیشن، خوبصورتی سے. اور جب عبادت کے وقت انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اطاعت کے وقت اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. غیر منصب بکھرے ہوئے الجھے ہوئے لوگ صرف بدنظمی پھیلاتے ہیں. اور اس کو ہم دین کے کام کے کرنے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب دین کا کام بے ڈھنگے طریقے سے ہم کرتے ہیں تو ہم ویسے ہی بن کے نکلتے ہیں. رولز کو فالو نہیں کرنا تو نہیں کرنا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج وہ لوگ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ ہم سے زیادہ ڈسپلنڈ ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب ہم نے ان ڈسپلنڈ اور رکھا ہے بیکار سا, کہ جی یہ کیا بات ہے. کسی کو سب بناتا دیکھ کے کہتے اس کو کیا ہو گیا, یہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے. بلکہ کتنی شوئیں مارتے ہیں گھر آ کے, سب سے آخر میں بھی آگے چلی گئی, سب سے پہلے اپنے فارم فل کر کے آ گئی ہوں, جب سبمٹ کرا کے آئی ہوں. دیکھیے جو بندہ صف میں نہیں کھڑا ہوتا, سب سے مراد جب سمجھ گیا نا رولز کو فالو نہیں کرتا, جو دوسروں کے لیے رولز ہیں وہ میرے لیے ہیں. نمبر ایک, اس میں عجزی نہیں ہے, تکبر بھرا ہوا ہے, اس کے اندر اطاعت نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, وہ سسٹم کو خراب کرے گا. ایک تصویر کسی نے بہت پہلے دکھائی تھی کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ ایک عام سب وے جیسے کوئی میکڈونلڈ کا کنگ, برگر کنگز کہہ لیجیے, تو اس کی لائن میں کھڑے ہیں جہاں باقی لوگ کھڑے ہیں برگر لینے کے انتظار میں. آگے بھی لوگ ہیں پیچھے بھی ہیں اور وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, تو انہوں نے بھی ویسے ہی جا کے برگر ایک دو پاؤنڈ کا لینا جیسے دوسرے لیں گے. اب یہ تصویر ہے مسلمانوں کے منہ پہ تماچا, کہ آج چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک ہر بندہ دوسرے کا حق مارتا ہوا دکھتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے. یوں اندر سے گاڑی نکال کے لیتے ہیں اگر بڑے خوش ہوں گے, دیکھا نکال لیے, جہاں گاڑی نہیں رکھنے کی ضرورت ہوتی وہاں لے جاتے ہیں. بعض من چلے ریڈ لائٹ سے آگے گزر جاتے ہیں اور پھر ہارن بھی بجاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. تو یاد رکھیے یہ بھیڑ چال ہے, یہ جنگل کا قانون تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان ملک کا قانون نہیں ہو سکتا. اور جہاں تھوڑے سے لوگ رولز کو نہیں مانتے وہاں پورا سسٹم خراب ہوتا ہے. آپ کتنے بھی رولز بنا لیں, کتنے پیپر ورک کر لیں, اگر لوگوں نے ان کو ماننا نہیں ہے تو کیا فائدہ. پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اور بھی وقت ضائع ہو گیا اس کام کے کرنے کا. اس لیے انسان ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر لے کر عمل کا یہ نقطہ لے لے کہ جس حد تک میرے سے ممکن ہے میں نے یہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ان آیات میں ایک دو نقطے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمیں کھانے کی تناتے سے. تو وہ کیا ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی. قسم تو ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو یقین دلائیں کہ ہم سچے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی سچائی ثابت کرنی ہے؟ ہاں وہ تو غنی ہے. تو اس کا جواب جو ہے الاعتقاد میں دیا ہے جو ان کے رائٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی, مگر اس کو جو شفقت اور رحمت اپنی مخلوق پر ہے وہ اس کی دائی ہوئی کہ اس کسی طرح یہ لوگ حق کو قبول کرے اور عذاب سے بچے. یعنی اللہ کو ضرورت نہیں, اس نے قسم کھائی تو ہمارے لیے کھائی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ قسم تو اپنے سے بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں جن کی قسم کھائیں یہ تو مخلوق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کم چیز کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے. اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی تو قسم کھائی نہیں جائے گی. اللہ نے یہاں قسم ہمارے لیے جو چیزیں بڑی ہیں اس ناطے سے کھائی ہے, نہ کہ اپنے سے بڑے یا چھوٹے سے. لئی سا کم اس لیے شعیع, اس کو چھوٹے بڑے کی ذات سے الگ کر دیجئے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ مخلوقات میں سے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے نا, تو ان کی عظمت کو بیان کرنا. جیسے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آتی ہے, پڑھ چکے ہیں آپ لوگ, لا امرک انہم لفی سکرتہم یا مہون, قوم لوط کے بارے میں تذکرہ آیا تھا. اسی طرح ابن مردویہ کی ایک میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اور کوئی چیز دنیا میں رسول اللہ کی ذات سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں پیدا کی. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کی ذات کی قسم نہیں کھائی گئی, صرف آپ کی عمر کی قسم کھائی گئی ہے. تو بہرحال قسم کھا کر اللہ اس چیز کی اہمیت کو یاد دلاتے ہیں. اور آخری پارے, اب جتنے آگے ہم بڑھتے جائیں گے اس میں ہمیں بہت ساری ایسی قسمیں دکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی یہ چیزیں دکھاتا ہے. تو باقی رہ گئی بات کہ ہم سب تو قسم نہیں کھا سکتے, اللہ جس کی چاہے کھا سکتا ہے, لیکن مخلوق کی قسم ہم نہیں کھا سکتے. روایت سن لیجئے, حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں جس چیز کی چاہے قسم کھا لے, مگر کسی دوسرے کے لیے اللہ کے سوا کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اب قسموں کے بعد یہ بات کر دی کہ تمہارا الہ ایک ہے, تمہارا الہ ایک ہے اور اس کو مان جاؤ, تو گویا کہ پھر وہی ماحول واپس آ جائیے مکہ کا کہ جہاں اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے تھے لیکن لوگ تھے کہ مان کے نہیں دیتے تھے. کبھی آج میرے اور آپ کے سامنے بھی ایسا ہو تو ہمیں یہی ڈیٹرمینیشن شو کرنی ہے جو کہ اللہ کے نبی کی موجود تھی. کون سے رب کی بات کی گئی؟ ان الہ حکم لواحد, تمہارا الہ تو ایک ہی ہے. کون سا؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے مابین اور تمام مشرقوں کا. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہنے کی بجائے، پہلی بات ہے رب السماوات والارض کہا گیا، اس کو ایک سائڈ پہ لکھ لیں. پھر اس کے بعد رب وما بینہما کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے. اور تیسری اللہ تعالیٰ کو جو یہاں جگہ دی گئی وہ کیا دی گئی؟ رب المشارق، دونوں مشرقوں کا رب ہے. یہاں دونوں مشرقوں کے بعد مغربوں کی ذکر نہیں ہے، لیکن ہم پڑھیں گے آگے جا کے سورۃ معارج میں فلا اقسم برب المشارق والمغارب میں مغربوں کا بھی ذکر ہے، آیت 40 ہے اس کی. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کو رب العالمین کہنے کی بجائے ان چھوٹی چھوٹی ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے اور زیادہ شدت دلوا دی کہ عالمین کے اندر کیا کچھ آتا ہے. اب تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو نشانی آنکھوں میں رچی ہوئی سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد تو ہم ایسی آیتوں کو زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. ہما بینہما کو سوچئے، آسمانوں کو سوچئے، زمینوں کو سوچئے، کیا وہ ذات ہے، وہ کیا بڑا ہے. پھر یہاں مشارق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہر دن سورج مختلف نقطے سے طلوع ہوتا ہے. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو بلندی پہ ہوتی ہیں تو سورج کے نکلنے کو لوگ دیکھتے ہیں. تو سورج گرمی سردی میں ڈفرینٹ جگہوں سے اترتا ہے. اور ایک ساتھی تھی تو ان کے گھر کی کھڑکی سے صبح پتہ چل جاتا تھا. میں وہ خود بتاتی تھی پورے سال وہ آبزرو جب کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جب فجر کے بعد میں آتی تو آج کل میرے کچن کی کھڑکی سے سورج نکلتا ہوا دکھتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد لاؤنج کی کھڑکی میں، پھر اس طرح گھومتے گھومتے بعض دفعہ پچھلے روم سے کھلتا ہے. تو پورے سال میں اس طرح سے سورج گھومتا ہے. ہر دن ہر ملک ہر جگہ کا جو مشرق ہے وہ فرق ہے، اس لیے یہاں مشارق کہا گیا. اسی طرح مشارق ہے تو وہاں مغارب بھی کہا گیا. کیا وہ نظام چلا رہا ہے اور کیا ہم اس کے کام کریں گے، کیا ہم اس کی باتیں کریں گے. میں تو پھر کہتی ہوں کہ اللہ ہم نے کیا کرنے ہے تیرے کام، بس تو ہمیں سرخرو کر کے دنیا سے واپس لیتا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، نماز تو ہماری سیدھی نہیں ہے، باقی کام ہم نے کہاں کرنے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی تاری ہو، انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور اللہ کو سب سے بڑا مانے گا، پھر قرآن سمجھ آئے گا، پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ نمازوں میں صفے کیسی بنانی ہے، پھر اللہ کے دین کے کام مل کے صفوں میں کیسے کرنے. سب کا چھوٹا سا انتشار سارے کام کو خراب کر دیتا ہے. دین کا کام کرنے والوں کے دلوں میں اگر چھوٹی سی بھی خرابی آ جاتی ہے اس کا نقصان سب سے زیادہ دین کو ہوتا ہے. ہر بندہ اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا، بعض دفعہ ایک انسان کی کوئی کمی سارے سسٹم کو خراب کرتی ہے. تو ہمارے لیے ان ساری چیزوں میں عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس حد تک اللہ کے حکموں کو ماننے والا اور اس کے نظام کو ماننے والا بنا سکے بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری کمی بیشیوں کو درگزر کرے گا. ہم اس کام میں لگے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ بس کام تو ہو کوئی نہیں ٹھیک رہا، بس یہ ہے کہ کرنے والوں کے صفوں میں کھڑے تو ہیں، اس سب سے نکالنا نا. ہماری ایک ساتھی ہیں تو ان کی ایک بات اتنی اچھی لگتی ہے، وہ بار بار کہتی ہیں جب شیئرنگ کریں جب اللہ مجھے نکالنا نا، اللہ مجھے کھڑے رکھنا، اللہ مجھے پتہ ہے مجھے کچھ نہیں کرنا آتا لیکن تو میرا نام نہ ادھر سے نکالنا، میں نے ادھر ہی مرنا ہے، میں نے اس نام کے ساتھ جانا ہے کہ اللہ تیرا کام کر رہی تھی. وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں ثواب کے لیے کرتی ہوں کیا کرتی ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس کو کیا، بس اب مجھے پتا کہ یہ میرا کام ہے تو میں نے کرنا. تو یہ وہ تڑپ جب انسان کے دل میں لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ ذاتی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد نہیں بناتا. یہ تو ایسے ہی نہیں جیسے میں یہاں پڑھانے آتی ہوں آپ پڑھنے آتے ہیں، تو میں اپنی ذات کو بنیاد بنا کے آپ کو میں کہوں جب میں نہیں پڑھا رہی، جائے میرا نہیں دل آپ سے صاف، تو آپ کا نقصان کم ہوگا میرا زیادہ ہوگا، آپ کسی اور سے پڑھ لیں گے لیکن میں ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ نہ پا سکوں. تو ہمیشہ اپنی ذات سے اوپر اٹھے. شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، واللہ ہی بہت بڑا دھوکہ ہے. جب وہ لوگوں کو دین سے دور نہیں کر پاتا نا تو پھر وہ ان کے دلوں میں آ کے ایسے ایسے شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اس کام کو نعمت سمجھنے کی بجائے ایک زحمت سمجھتا ہے. اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دین کے راستے میں شیطان روڑے اٹکاتا ہے. اس کی ایک فزیکل ایگزامپل آسمانوں پر شیطان کے جانے سے جہاں تک ایک طرح چلے گا ہم اس کو دیکھتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آیت نمبر 6 اور اسے اگلی کا ٹاپک لکھ لیں, ستاروں کا مقصد. یعنی اللہ نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ستارے آسمان پہ ٹانگے, ان کا کیا مقصد, صرف خوبصورتی ہے یا کوئی اور کام بھی ہے؟ ان زینا سماد دنیا بزینت للکواکب, ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے. السماد دنیا مرکب توصیفی ہے, سب سے قریبی آسمان, اس کا لفظی معنی یہ ہے. آپ پتہ کہ سات آسمان ہے, تو یہ جو پہلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنا یا دنو سے قریب کا ہے, سب سے نیچے ہے, ادنا بھی ہے, دنیا کا سب سے قریبی. یہاں سے پتہ چلیا کہ ستارے صرف پہلے آسمان پہ ہیں, یہ جو ٹکے ہوئے ہیں. آپ سوچیں امیجینیشن میں کہ رات ہو, کالا سیاہ آسمان ہے اور ایک ستارہ نہیں ہو پاتا. یہ جو کالے کپڑے پہ سلور مکیش یا ستارے لگانے کا ٹرینڈ ہے, یہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا. تو پہلا مقصد خوبصورتی. اب یہاں بھی بات کر لیتے ہیں, دیکھیں گے آپ کو اس پوری صورت میں یہی بار بار ملے گا کہ دین کے کام خوبصورتی سے کرو. اپنی جگہوں کو صاف رکھو, اپنے یونیفارم کو صاف رکھو, اسکارف کو صاف رکھو, ٹیبل کو صاف رکھو, بیٹھنے میں ٹھیک کرو, رکھنے نہ ڈالو, خالی جگہ نہ چھوڑو تاکہ تم خوبصورت تو دیکھو. پہلی نظر میں آنکھیں دیکھتی ہیں, پھر انسان کے کان سنتے ہیں. تو لہٰذا آسمان دنیا کا پہلا کام ستاروں کا کیا ہے؟ ستاروں کا پہلا مقصد خوبصورتی ہے. اگر اللہ دشمن ہوتا خوبصورتی کا تو کوئی بے ڈھنگا سا آسمان ہوتا, ڈب کھڑبا, ٹیڑھا میڑا, کہیں نیلا پیلا پھٹا, دھجیاں لٹک رہی ہوتی. کیا جی, چونکہ آسمان ہے, دین اللہ نے بنایا تو ایسے ہی ہونا چاہیے. کہیں ملتا آپ کو حل ترا من فطور؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے جو ایک بار نہیں دو بار دیکھ لو, تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نہیں دکھے گا. اور کتنے سال سے یہ آسمان ایسے ہی اور فریش ہے. یہ بھی دین کے کام کی ایک خوبی ہوتی ہے. دین کا کام, کوئی بھی دین کے کام کو, اب یوں سوچے نا, اپنے کورس شروع کیا اور اب آپ کا کورس آخر تکمیل کی ایک طرف چل رہا ہے. جس خوبصورتی, جذبے, سچائی کے ساتھ شروع کیا ہو, آخری دن تک وہی حسن موجود رہے. ورنہ دیکھیں نا, جیسے ہمارے گھر نئے بنتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں, کچھ سالوں میں میلے ہو گئے, دراڑے پڑ گئیں, پینٹ اکھڑنے لگا. کیا اللہ کا آسمان ایسا ہے؟ کبھی آپ کو درختوں کو, سورج کو, چاند کو دیکھ کے لگا یہ اب کافی پرانے ہو گئے ہیں, اللہ ذرا ایک نیا کر دے, رینوویٹ کر دے. ہمارا کوئی سو سال پرانا گھر ہو تو ایسے ہی لگے جیسے ہی آ جائے. اور جہاں جائیں آپ کا آسمان تب بھی نہیں لگے گا. زمین دیکھ لیں, سورج دیکھیں, اور فطرت کا اصول ہے کہ دیکھیں یوں چل رہی. اگر سٹل ہوتا نا آسمان بھی اور زمین, تو یہ پرانا ہو چکا ہوتا. یہ ایک بڑی گہری بات ہے. یہ چونکہ کل فی فلک یس بہون یجریلی مستقر تجریلی مستقر, چونکہ حرکت میں, تو خود بخود رینوویٹ ہوتا رہتا ہے. فطرت کا اصول. اسی طرح جو بندہ زندگی کا ایک مقصد پا لیتا ہے, جس کے لیے دین صرف ایک نتنی ہے کہ بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو کی تسبیح کرنی ہے, اس کے اندر ہمیشہ فریشنس رہے گی, کھلا دل. اس سے بھی سیکھا ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھایا, اس کو بھی دیکھا ہے. اس کے بعد جو سوچ اللہ نے دل میں ڈالی ہے اس کو لے کر انسان اللہ کی بات مانتا ہے. جب تعصب نہیں ہوتا دلوں میں, کوڑ مغزی نہیں ہوتی, گندی زبانیں نہیں ہوتی, گندی سوچ نہیں ہوتی, تو وہ دیندار واقعی اتنا خوبصورت ہوتا ہے جتنا آسمان خوبصورت ہے, جتنے ستارے خوبصورت ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے دوسرا مقصد, آپ صرف خوبصورتی نہیں ہے آسمان کے ستارے, بلکہ وحفظ من کل شیطان مارد, اور حفاظت کی خاطر ہر شیطان سرکش سے, ہر سرکش شیطان سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے رکھا یہ گارڈ مین ہے. پیچھے سورت ہجر کے آئے 17 میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کیسے شیطان اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں, فرشتوں کو جو کمینڈ ملتی ہے وہ سنتے ہیں, تو وہاں جاتے ہیں, جب قریب جاتے ہیں تو ان کے اوپر آگ کا ایک شعلہ پڑتا ہے اور پھر وہاں سے وہ جلا دیے جاتے ہیں. یہاں اسی بات کا خلاصہ ہے کہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور ان کو سورج کی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نظام شمسی کی حدود میں کہتے ہیں کہ جنات آزادانہ گھومتے ہیں, ان کو کسی اہتمام اور بیرونی مدد کی ضرورت نہیں. جیسے پرندے فضا میں اڑتے ہیں نا, اسی طرح جنات بھی اوپر ہلا میں بڑے آرام سے اڑ جاتے ہیں, لیکن اس کی حدوں سے اوپر نہیں جا سکتے. سورت ہم پڑھیں گے, سورت الرحمن میں پڑھیں گے نا, کہ ہے تم میں سے کسی میں ضرورت تو جا کے دکھائے, من اقطار السماوات والارض. تو یہ نظام شمسی جو ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں یہ جنوں کی امازگر, جیسے زمین پہ ہم آپ پھرتے ہیں, اب جب وہ اس سے اوپر جا کر اپنی حدوں کو پار کرنا چاہتے ہیں تو اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ شعلہ پھینکتے ہیں. کیا نہیں کر پاتے وہ؟ لا یسمعون الا الملأ الاعلی, وہ نہیں سن پاتے ملأ اعلی کی باتیں. ملأ اعلی کون ہے؟ فرشتے, جن کو اللہ تعالیٰ مختلف کام دیتے ہیں. اصل میں یہ فعل یتسمعون تھا جو بعد میں یسمعون بن گیا, باب تفاعل ہے. اصل میں ہوتا کہ کیسے نہیں سن پاتے, وہ یکذفون من کل جانب, اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے. یعنی اللہ نے اوپر میزائل رکھے ہیں. تو دوسرا کام پھر ستاروں کا کیا ہوا؟ میزائل کا کام کرتے ہیں. اوپر سے چوٹ پڑتی ہے ان کو, کیا ہو جاتا ہے؟ دخورم ولہم عذاب واصب, بھگانے کے لیے اور ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب ہے. ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے. ہاں مگر اللہ من خطف الخطف, سوائے اس کے جو کوئی اچک لے کوئی چیز. فت باہو شہاب ثاقب, تو پھر اس کے پیچھے لگتا ہے چمکتا ہوا انگارہ. یعنی ان میں سے کوئی بات سن نہیں سکتا, اللہ یہ کہ اگر کوئی سن لے آسمان سے بات تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے جو اس کو مارتا ہے. اب یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ پہلی بات دیکھیے, ہم قرآن کے اندر یہ باتیں پڑھ کر اس پر ایمان لا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو ساتھ بیان بھی کیا. یہاں پوری پھر وہی بات ہے کہ فزکس اور بایولوجی اور اس طرح کے سبجیکٹس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو صرف ان چیزوں کو ظاہری چیزوں پہ رکھ کے پڑھتے ہیں, لیکن کائنات میں قرآن پاک میں ان چیزوں کا تذکرہ جب آتا ہے تو اس کا اسپرچل معنی بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں یہ جو بات کہہ دی گئی کہ ان کو وہاں سے روکنے کے لیے شہاب ثاقب کو استعمال کیا جاتا ہے, تو شہاب ثاقب کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ اس کی کچھ بات تو ہم سورہ ہجر میں پڑھ چکے ہیں, وہاں بھی آیا. قدیم یونانی فلاسفرز جو تھے ان کا نظریہ کیا تھا کہ شہاب ثاقب دراصل کوئی زمینی مادہ ہے, یعنی زمین پہ کوئی ایک میٹر ویپوریٹ ہوتا ہے بخارات کے ساتھ اوپر, اور جہاں اوپر بالکل آگ کا کرہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو جل جاتا ہے. لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے, گویا کہ یہ زمینی مادہ نہیں ہے. مختلف ادوار میں لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی. آج سائنس سامنے آ گئی ہے. آج سائنس کیا کہتی ہے شہاب ثاقب کے بارے میں؟ ان گنت ستاروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں, اور عموماً بڑی بڑی اینٹوں کے برابر ہے, اور ان گنت ٹکڑے فضا میں رہتے ہیں. ان سب کا مجموعہ اسفیہ کہلاتا ہے. آپ جا کے گوگل میں ڈال کے اس کی ساری ڈیٹیلز بھی پڑھ سکتے ہیں. اسفیہ کہلاتا ہے جو سورج کے گل حلیلے کی شکل میں رہتا ہے, یعنی ایسے گھومتا رہتا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اس کی تصویر بعد میں دکھا دوں گی. اور اس کا ایک دورہ 33 یعنی 33 ایئرس میں پورا ہوتا ہے. ان ٹکڑوں میں روشنی اس کی تیز رفتاری اور خلائی اجرام کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے, یعنی آپس میں جب ٹکراتے ہیں یا پھر تیزی سے چلنے کی وجہ سے اس میں سے روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ ٹکڑے 10 اگست اور 27 نومبر کی راتوں میں زیادہ گرتے ہیں, اور 20 اپریل 20 اپریل 28 نومبر اور 18 اکتوبر اور 66, 9 اور 13 دسمبر کی راتوں میں کم ہو جاتے ہیں. پوری دنیا ہے اوپر, ابھی دنیا نہیں پوری دیکھی. اللہ تعالیٰ آپ شوق رکھواتے ہیں کہ ہم اوپر دیکھیں کہ کیا کچھ آسمانوں میں رکھا ہوا ہے اور اوپر کی دنیا کیا ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں تو مجھے وہ حدیث کا خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ مومن کو جنت کی طلب لگی ہوتی ہے, وہ اس کو پانا چاہتا ہے, اس کے اندر وہ تڑپنا چاہتا ہے, اور وہ مطلب وہاں دیکھنا چاہتا ہے. جب سے یہ سورہ یاسین کے ساتھ آپ کو ویڈیوز وغیرہ دکھائی ہیں, اس کے بعد مجھے بالکل وہی فیلنگ آتی ہے کہ اب اس دنیا سے اوپر جا کے دیکھیں. جیسے مثال ہے کہ آپ سے بہت تذکرہ کرے نا کہ نیاگرا فال بڑی خوبصورت ہے, نیاگرا فال میں گئے ایسا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا دل چاہے گا نا کہ ہم دیکھیں. اس طرح آپ کے ہم عمرے پہ گئے, خانہ کعبہ ایسا تھا, تو رغبت آتی ہے نا. قرآن سے جب ہم جنت کی باتیں اور آسمانوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں جائیں. اور اصل یہی بات ہے کہ مومن کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا, اس لیے ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو یہ بہت کچھ ہے. یہ جیسے میں نے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے کھولا ہے تو اس میں سے اگر آپ پڑھیں, اس کے لیے فیچرز بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات چیت کی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہوتا ہے. تو اس کو آپ بعد میں خود بھی پڑھ لیں, لیکن اتنی بات یاد رکھ لیں کہ ان سب کو پڑھتے ہوئے اللہ کی کائنات کے ان رازوں کو ٹٹولتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور بندگی کو نہ بھولیں. بعض دفعہ ہم اس قسم کی چیزیں پڑھتے ہوئے سنتے وقت ان چیزوں میں تو بہت آگے نکل جاتے ہیں, لیکن جو ذات ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر والا بنا دے، تصور کرنے والے بنے، اور اس کے اوپر اس اتنے بڑے رب سے ڈرے کہ جو اتنا کچھ ہمارے سامنے کر کے لگتا ہے اور ہم اس کی پھر بات نہیں مانتے. یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بھی سائٹ پہ پتہ چلی کہ شیاطین کی افیشنسی. ہم تو دین سیکھنے آئے ہیں اور تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے ہم کہتے ہیں چھوڑو لاسٹ ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دیتے ہیں. اور لاسٹ ہونا اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ آپ چھوڑنے والے ہیں. اگر آپ لیسن کو فالو نہیں کر رہے، ترجمہ نہیں یاد کر رہے، ٹیسٹ نہیں دے رہے، گروپنگ نہیں دے رہے، دس از دا انڈیکیشن، دس از دا فور کاسٹ کہ یو آر لیونگ سون. یہ ایک فطری بات ہے. جب تک آپ کلاس کے لیسن کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ایسٹ میں ہوں، ویسٹ میں ہوں، آپ دوسری دنیا میں بھی پہنچ جائیں، تو آپ وہاں جا کے بھی اپنے کورس کو جوائن کرتے ہیں، رہتے ہیں اس کے رابطے میں. لاسٹ اس دن ہو جاتے ہیں جب آپ کا دماغ کلاس سے ختم ہو جاتا ہے. شیطان زمین پہ رہ کے بہکاتے ہیں، کتنے ایک بندے کے اوپر انہوں نے شیطان لگایا ہوا ہے، آسمانوں میں جا کے وہاں سے بھی کچھ فتنے اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں جا کر ہم کاہنوں اور نجومیوں کو سنائیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو اس بات سے ہٹا سکیں. تو اللہ کی ذات اتنی بڑی چیزوں کو چلانے والی، ان چیزوں کے ساتھ کے اوپر نظر رکھنے والی ہے، تو ہمیں اس کے حکموں پہ کتنا چلنا ہے، کتنا اس کو ماننا ہے، یہ میں اور آپ اپنے لیے رکھیں. ان صورتوں کو اور ان پاروں کو پڑھتے وقت اپنے دل کو اللہ کی بندگی میں کے رنگ میں چھپا لیں اور بس اطاعت کی بات کر دیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل آیت 87 میں بھی کہا وکل نتو خدا خیرین، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے. سورۃ مومن آیت 60 میں آتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں تو وہ تو عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سن کے ماننا نہیں چاہتے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ بات چلتے چلتے مکہ کے اس شرک کی طرف بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ دیکھو یہ جو بہت شرک کرتے ہیں، ذرا ان سے ہم سوال تو کرو. اب یہ اگلی جو آئے تھے نا 11 سے لے کے 26 تک، یہ صرف کوشچنز ہیں اور آنسر یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرسٹ آف تہم، تو اے نبی ذرا آپ ان سے پوچھیے یہ فرسٹ آف تہم کیا ہے. یس تف تو نہ کفن نسا، فتوا لفظ اسی میں چھپا ہوا ہے. ان سے پوچھیے اہم اشد خلقن، کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا وہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا. یعنی یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا تصور ناممکن سمجھتے ہیں، تو ان سے پوچھو تم جیسے انسانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے یا اس بڑی کائنات کو بنانا. اور جب سے آپ نے یہ گلیکسیز اور گلوب دیکھا ہے آپ کو اپنی ذات فزیکلی بھی چھوٹی لگی؟ ہم تو اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا بھائی مجھے اللہ نے کیسے بنایا، واقعی ہمارے اندر بھی بہت کچھ ہے. لیکن جب یہ کائنات کے راز جانے تو لگا ہم تو چلو کچھ بن گئے ہوں گے، یہ کائنات کیسے بنائی. تو یہ چیز انسان کو پھر اللہ کے قریب کرتی ہے. تو اللہ کہتے ذرا ان سے پوچھو یہ کائنات بڑی ہے کہ تم بڑے ہو، سورج چاند ستارے پھل پھول کہکشائیں، کیا خیال ہے جس نے یہ سب بنا لیا وہ تم 5-6 فٹ کے انسان کو بنا کر دوبارہ نہیں اٹھائے گا. انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیس دار گارے سے. پھر انسان کو اس کی اوقات دکھائی جا رہی ہے، ایسا گارا جس میں تخمیر خمیر اٹھتا ہے، فرمینیشن فرمنٹیشن جو ہوتی ہے چپکنے والی چیز، لیس والی چیز پیدا ہوتی ہے. انسان کی تخلیق کے لیے کئی لفظ تو راب آتا ہے، سوکھی مٹی، تین گارا، پھر تین لازب، یہ ہے تیسرا مرحلہ. پہلے سوکھی مٹی تھی تو پانی ڈال دیا، تو وہ پہلے تو راب تھی، پانی ڈالا تو تین بن گئی، کچھ دیر پڑی رہی تو تین لازب بن گئی، لیس پڑ گئی، کیڑے پڑ گئے جس کو کہہ لیں، جس میں جرمز شروع ہو گئے زندگی کے. پھر سلسال من حمیم مسنون، سڑا ہوا گارا. پھر سلسال ان کل فخار، ٹھیکری جیسی کھنکتی ہوئی مٹی. سورہ ہجر آیت 26 میں ہم ڈیٹیل سے یہ سب پڑھ چکے ہیں. بل عجبتا ویسخرون، بلکہ اے نبی آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں. یعنی آپ کو ان کے رویے پہ تعجب ہے کہ اتنی باتیں سن کر مانتے کیوں نہیں. میں تو ان کو اعلی اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں، میں ان کے اخلاق خراب تو نہیں کر رہا، میں ان کو کوئی لڑاکا جھگڑا لوں اور دوسروں سے دوسروں سے کے بارے میں بری باتیں سوچنے والا تو نہیں بنا رہا. پھر ان کو میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ پھر میں تو ان کو توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اور جس کی پہچان انسان کی فطرت میں موجود ہے، پتہ نہیں کیوں یہ میری بات نہیں مانتے. تو یہ کس بات پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ مولوی بن گیا ہے. یہ دیکھو ملا ملا کی دوڑ مسجد تک ایک ہی کام ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اس پہ بھی آپ کو حیرت ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے نصیحت ہی نہیں لیتے. آپ دیکھیں یہ بہت تباہ شدہ لوگوں کے سمٹمز ہیں, ہم بھی اپنے اوپر ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم یا جن سے ہم کبھی بات کرتے ہیں ان میں تو نہیں یہ باتیں, جب بات کی جائے نصیحت نہیں لیتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے. قرآن کی آیتوں کا مذاق, ہمارے اوپر عمل کی نشانی مذاق, حجاب کر لیں تو ہمارا مذاق, نقاب کر لیں تو مذاق, گھر بیچنے لگے سود کی وجہ سے تو مذاق. یعنی یہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا, یہ مت ماری گئی ان کی. وقال ان ھذا الا سحر مبین, اور کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو, جادو ہو گیا, بس باتوں میں آ گئے, جوش میں آ گئے, جذبات میں آ گئے. اور سب سے بڑی ان کی حیرت کیا تھی, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو وہ کہتے ہیں کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, ہاؤ از اٹ پاسبل. دیکھیے کتنی حیرت ہے. اور دنیا جتنی بڑھاتے جائیں نا اتنا دنیا کا مٹنا ناممکن لگتا ہے. اچھا اللہ یہ بھی ختم کرے گا, اچھا یہ چیز بھی تباہ ہو جائے گی. ایک ہے اس کی دنیا ہی چھوٹی سی ہے, کہتا ہے اچھا بھی ہوتی ہے تو ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا کچھ کیسے ہوگا, مرنے کے بعد تو گوشت جل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, ہڈیاں الگ ہوتی ہیں, سائنس نے تو آج یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, تو کون اس کو ختم کرے گا. عظام النخرہ, سورۃ نازعات آیت 11 میں آتا ہے کہ تو بوسیدہ ہے جو بھی ہے. اور اس سے بڑی حیرت کیا تھی, آباؤنا الاولون, کیا ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی مر جائیں گے اور پھر اٹھیں گے. صدیاں ہو گئی ان کو مرے ہوئے, ہم نے تو آج تک اپنے پر نانا اور نانا اور دادا کو نہیں دیکھا کہ واپس آئے ہوں, تو ہم سب کیسے آئیں گے. اچھا اتنے گلے ہیں نا, قل آپ کہہ دیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود نہیں ان سے بات کر رہے, نبی کو کہا آپ کہہ دے نام, ٹھیک ہے اٹس اوکے, ہاں جنی مراد ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے. وان تم داخرون, اور تم ذلیل بھی ہوگے, یعنی اٹھائے تو سب جائیں گے لیکن تم ذلت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. پھر تمہیں اس دن پتہ چلے گا کہ یہ شک کفر اور انکار تمہارے لیے کتنے نقصان کا ذریعہ بنا. اٹھائے کیسے جاؤ گے, قیامت کے منظر. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, وہ تو بس ایک زور کی ڈانٹ ہوگی. یہ قیامت کا نام ہے, زجرۃٌ وَاحِدَةٌ, ایک ڈانٹ ہے. ہوگا کیا, فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, جب ہی تو وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے. سب انسان اپنے بستروں سے اٹھ جائیں گے, کوئی سوتا نہیں رہے گا. یہی انداز آپ کو سورۃ یاسین میں دکھا. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ, اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت, یہ تو بدلے کا دن ہے. ایسی ہے جسے نالائق اسٹوڈینٹ, جس نے پیپر کی بجائے اس میں پیپر میں لکھنے کی بجائے گانے فلموں کی سٹوریز لکھی ہوئی, ایک دم اٹھائے جو اٹھو ریزلٹ آ رہا ہے. ھذا یوم الدین, ہائے یہ ہے بدلے کا دن. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, اس وقت ان سے کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. امیجن کریں جس کو یقین ہی کوئی نہیں کہ میرے پیپر چیک ہونے ہیں اور اس کا ریزلٹ میرے کیا سب کے سامنے آنا ہے. اگر اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے چڑیاں سب نہیں اڑ جائیں گے. کیا حال ہوگا کافر کا اس دن اور جھٹلانے والے کا. کیا کہا جائے گا ان کو, احشر الذین ظلموا, پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو. ظالموں کے نیچے لکھ لیجئے شرکو, شرکو مشرکوں کو, یعنی اٹھاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. اور ازواجہم, اور ان کے جوڑوں کو, ساتھی, یہاں ازواج بیوی کے لیے بھی آ سکتا ہے اور ان کے لائک مائنڈیڈ پیپل, ساتھی, ان کے بڈیز, پارٹنرز. وما کانوا یعبدون, اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے. من دون اللہ, اللہ کے سوا, یعنی ان سب کو اٹھاؤ, مشرکوں, کافروں, مجرموں کو, انسانوں میں, جنوں میں, اور ساتھ ساتھ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی لے لو. فہدوہم الی صراط الجحیم, پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو, گائڈ کر دو, ذرا ان کو جہنم کا راستہ دکھا دیجئے کہ ایگزٹ ادھر ہے, جائیے. وقفوہم, اور ذرا انہیں روکو, انداز دیکھیے ایسے لگ رہا ہے چل رہا ہے, دیکھنا کرو کہ اسٹاپ. انہم مسئولون, یقیناً ان سے کچھ پوچھ گیچھ کی جائے گی, ان کی انویسٹیگیشن, یہ نہیں جا سکتے, ان کو سائڈ پہ کر دو. وہ امیگریشن اور ایئرپورٹ کے منظر ذہن میں رکھ لیجئے. جاتے جاتے سب میں سے ان کو رکوا دیا گیا. نام کبھی سنے آپ نے؟ اعلان ہوتے ہیں فلاں فلاں صاحب ذرا آفس سے رابطہ کریں. مسئولون مالکم لا تناصرون, یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس میں وہ بزرگ بھی تھے جنہوں نے امیدیں دلائی تھی اور پیر بھی تھے تو مرید بھی تھے. پھر کیا ہو گیا؟ بڑی طاقت تھی, محفلیں تھیں, تم بڑے فخر کرتے تھے. ابو جہل کہا کرتا تھا سورت مریم 73 میں پڑھ چکے ہیں کہ کس کی مجلس زیادہ بڑی ہے, میری ہے. فخر کرتا تھا, دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس, حمایتی ہیں, تمہارے پاس کون غریب لوگ آتے ہیں بےچارے. اللہ کہتے ہیں بلاؤ پوچھو. بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ آج تو یہ بہت فرما بردار بنے بیٹھے. یہ جو لفظ ہے نا مستسلمون, اس کے نیچے لفظ لکھ لیجیے بھیگی بلی. اردو کا محاورہ, بھیگی بلی کون ہوتی ہے؟ جب بلی بھیگ جاتی ہے نا تو وہ چپڑ کے بیٹھ جاتی ہے, ویسے بلی بیٹھتی نہیں ہے, چلتی رہتی ہے. یعنی جب انسان کا بس نہ چلے تو اس وقت اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی مزاحمت کے ہینڈز اپ کر دیا, دے گیو اپ. سب کچھ ان کے سامنے ہے, ان کو پتا تھا ان چیزوں کا لیکن انہوں نے مانا نہیں. وقت بلا باد ملا باد یا تو سا الون, امیجنیشن میں آ رہا سب کچھ. اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے, قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین, یہ تم ہی ہو نا جو ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ آتے تھے. یعنی وہاں سمجھ گئے نا, لیڈرز بھی ہیں اور چھوٹے لوگ بھی ہیں, فالوورز اور سارے لیڈرز ہیں, وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں, یہ تم ہو نا جو ہمارے پاس آتے تھے. اب یہ جو انل یمین ہے نا, اس کے مختلف معنی ہیں. ایک تو ہے انل یمین, عربی زبان میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں, اور دائیں ہاتھ طاقت کی علامت ہے. تو مراد ہے کہ روب اور دبدبے سے آتے تھے, یہ جو تمہیں تھریٹ کرتے تھے نا کہ اگر اسلام پہ عمل کیا تو ہم تمہیں ٹیررسٹ کہہ دیں گے, بڑے کہہ دیں گے, وہ یہ معنی بھی آ سکتا ہے اس میں کہ تم ہمارے پاس آتے تھے. پھر دوسری بات ہے کہ دائیں ہاتھ دائیں طرف سے آتے تھے, مراد ہے کہ بڑے خیر خواہ بن کے آتے تھے, ہم تمہیں بچائیں گے, ہم کرنی والے, ہم تمہاری بگڑی بچانے والے ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کر لیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں جو ان کے پاس آتا ہے کہ تم ہمارے خیر خواہ بن کر آتے تھے لیکن آج تم ہماری مدد نہیں کر پا رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور اس میں بھی لفظ نکلتا ہے اور وہ کیا ہے, آپ پہلے ذرا تصور میں خود کو وہاں لے جائیں نا, سب کھڑے ہیں, طاقت والے بھی کمزور بھی. کمزور لوگ اس وقت طاقت والوں کو وجہ بنا رہے ہیں, تم آتے تھے ہمارے پاس روب ڈالتے تھے, گمراہ کرتے تھے. اسی طرح یمین کا ایک اگلا معنی قسم ہے کہ تم قسمیں کھا کھا کر ہمارے پاس آتے تھے کہ ہم تمہارے سچے دوست ہیں, اسلام جھوٹا ہے, ہمارا مذہب درست ہے, اور ڈسینٹیڈ. تو واضح ہو رہا ہے کہ اس دن کی حسرت کیا ہوگی کہ تم ہمیں ہر ممکن یقین دلاتے تھے کہ تم سچے ہو اور ہم جھوٹے ہیں. فالو وہ بولیں گے, اب ظاہر وہ بھی چپ تو نہیں رہ سکتے نا, بل لم تکونوا مؤمنین, نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے کوئی نہیں تھے. یہ تم نے خود ہی ہمارا نام رکھا ہوا تھا, دل تمہارا کوئی نہیں تھا کرتا اندر سے. بعض انسان کسی دوسرے کے نام پہ, وہ کہتے ہیں نا کسی دوسرے کے کندھے پہ تلوار رکھ کے چلانا, وجہ خود آپ ہوتے ہیں. دوسرا آپ کو صرف نیکی سے تب روکتا ہے جب آپ اندر سے رک چکے ہوتے ہیں. آپ نے رابطہ کیوں کیا ایسے بندے سے اس کے جو آپ کو کہے کہ نیکی سے رک جاؤ, دوسرا کوئی کیوں نہیں کرتا؟ تو یاد رکھیے, اندر سے نہ ہوتی ہے تو باہر سے بھی ہوتی ہے. تو یہ صاحب کہہ دیں گے کہ اٹ واز یور ڈیسیژن, وما کان علیکم من سلطان, اور ہمیں تم پر کوئی اختیار تو نہیں تھا. کوئی اور یاد آ رہی نا آیتوں کو پڑھتے ہوئے؟ صرف سورت بتا دیتی ہوں, سورت ابراہیم, سپیچ آف شیطان ڈیول. کیا کہے گا شیطان قیامت کے دن؟ وما کان علیکم من سلطان, میرا کوئی زور تو نہیں تھا, بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم خود ہی حد سے بھری ہوئی قوم تھے, بھڑے ہوئے لوگ تھے. لہٰذا آج فیصلہ کیا ہوا, فحق علینا قول ربنا, تو آج ثابت ہو گیا ہم پر فیصلہ ہمارے رب کا. یہاں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, ربنا, تو رب کو مانتے تھے نا, رب کو ہر ایک مانتا ہے. ان لذائقون, اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا. اذا الذائقون نا, ذائق کی جمع, چکھنے والے, ٹیسٹر, یعنی اب ہم چکھیں گے. سورۃ سجدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں 13 میں, لام لان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین, میں بھر کر رہوں گا جہنم کو تم سمیت تمام جنوں اور انسانوں سے. آج وہ بات پوری ہوگی. یہاں کال سے مراد یہی کال ہے. لام لان جہنم من الجنت والناس فغویناکم انا کنا غاوین. اب یہ بڑے لوگ کہیں گے ہاں بھائی ہم نے تم کو گمراہ کیا. ہم خود بھی تو گمراہ تھے نا, یعنی جب بھٹکے ہوں کے پیچھے لگیں گے تو خود بھی تو بھٹکیں گے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے. آپ امیجن کریں, سب اکٹھے جا رہے تھے, کازرا ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو, پھر ایک دم کا رکو وہ کی ہم رکو اسٹاپ ان نو مسولون, پھر وہاں بڑے لوگ سناؤ بھائی تم ایسے لگ رہے عدالت لگ گئی بھائی آؤ کہو. غریب لوگ آ کے کہیں گے اللہ یہ ہیں جو ہمارے پاس دائیں ہاتھ سے آتے تھے روب ڈالتے تھے قسمیں کھاتے تھے. بھائی اب تم سنو, اب وہ شروع ہو جائیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا یہ تھا وہ تھا. پہلے ان کو ڈانٹ ڈپٹ لیں گے پھر سچ بولیں گے کہ اصل بات یہ کہ ہم بٹکے ہوئے تھے تم بھی بٹکے. فیصلہ کیا ہے فائن نوم یوم فی الزاب مشترک, سب عذاب میں مشترک ہے. قصور تھا کہ نہیں تھا, لیڈر تھے کہ فالوور تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک ذالک نفل بالمجرمین, ہم اسی طرح ان مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کیا جرم تھا ان کا؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. پہلے تو ہائی لائٹ کریں کہ اس آیت میں پورا کلمہ ہے, بہت کم ایسا آپ نے دیکھا ہوگا. یہ جرم ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ استکبار کرتے تھے, تکبر کرتے تھے. اور آپ نے اللہ ربنا سے بھی تو دیکھ لیا نا کہ یہ کوئی انجان لوگ نہیں تھے. اللہ نہ کرے یہ مسلمانوں کا ہی کوئی جتھا ہوا, کوئی جتھا ہوا تو کیا بنے گا. کہا جب اللہ کہا جاتا لا الہ الا اللہ تو تم بہت بڑے بنتے تھے. ویقولون اور وہ کہا کرتے تھے آئنا لتارکو, کیا البتہ ہم چھوڑ دیں. یہ جو لتارکو ہے نا اس کے آگے نون تھا, لتارکون تارک کی جمع, قاف نہیں ہے تو یہ نہیں ہے, تارک چھوڑنے والا ترکہ سے. کیا کہا کرتے کیا ہم چھوڑنے والے بن جائیں آلی خطینا اپنے الہوں کو. یہ شاعر مجنون, ایک مجنو شاعر کی باتوں میں آ کر. دیکھے اللہ کے نبی پہ الزام شاعری کا کتنی گستاخی. یہ ہے توہین رسالت. اللہ کے نبی کو شاعر مجنو کہہ رہے ہیں. اچھا جی وہ ایک شاعر کی خاطر اب ہم اپنی برسوں پرانی روایتیں چھوڑ دیں. بل جا بالحق کی وصدق المرسلین, اللہ کہتے ہیں وہ شاعر نہیں ہے بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی. دیکھیں لوگ نبی کو شاعر کہتے ہیں اللہ مرسل کہتے ہیں, کس کی بات سچ ہے؟ تو آج جب آپ اللہ کا نام لے کے سوسائٹی میں نکلیں گے نا تو لوگ شاعر کے فنیٹک کے فنڈو کے کچھ بھی کے آپ یہ پوچھیں کہ اللہ میں آپ کی نظر میں کیا ہوں. آخری فیصلہ ان کا انکم لذائق العذاب الالیم, اب یقیناً تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. جیسے عدالت سے پھر آخری فیصلہ آتا ہے نا دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد, تو فیصلہ کیا سب کو دردناک عذاب ہے, نو ایگزمپشن. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, تمہیں نہیں بدلہ مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے رہے, تم سب اپنی کرنی کو بھگتو گے. اگلا فیصلہ ہم اگلے بعد میں پڑھیں گے, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اتنے اسے کو سن کر کیا سمجھ آیا؟ جو بات میں نے فیل کی وہ دہرا دیتی ہوں, پھر تلاوت سنیں گے تھوڑی سی آیتوں کی. اور وہ کیا ہے کہ کسی کے نام پہ گمراہ نہیں ہونا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ کرنے والے تھے پھر ہمیں کسی نے یہ کہا پھر ہم نے اس کی بات مان لی. جب آپ اصل جا کے حالات پوچھیں گے تو دوسرا کہے گا میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا. اب وہ کہے گا اچھا ادھر سے بھی جھوٹے ادھر سے بھی جھوٹے, نہ اس کی بات مانی نہ اس کی مانی. تو دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ بھٹکتا ہے. یہ دعا کیجئے کہ اللہ عقل کے ساتھ فیصلے کرنے والا بنائے اور سمجھ سکے. کوئی بات ان آیتوں میں آپ کے ذہن میں ہو تو نوٹ کر لیں اس کو. انشاءاللہ اگلا حصہ ہم کل کریں گے. اور بہت زبردست آیتیں ہیں بالکل. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہسٹوریکل سورت ہے. اگلے حصے میں قصے ہیں اور آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. ایسے لگتا ہے کہ بملی نمونے ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیر. ترجمہ کرنا ہے نا جی, تو آپ لوگ پھر نکلنا چاہیں. جو لوگ نکلیں تھوڑی سی تلاوت بیچ میں لگا دیں گے تاکہ آپ لوگ نکلتے ہوئے سنتے بھی جائیں, اور جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے آن لائن والے بھی مائک لے لیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہمیں وہ جس کو کہنا چاہیے لیگلی ہی 2:30 ٹائم کر دینا چاہیے. کیونکہ اب آگے کم از ہمارے پاس تھوڑا سا گول سخت ہے, تو ذہن میں رکھیے کہ اب اتنی گنجائش تو ہمارے اندر ہے 215 سے 230 کی. یہ انشاءاللہ کریں گے کہ اس سے وقت اوپر نہ, اس سے پہلے ہو جائے لیکن اس سے اوپر نہ جائے. دل بڑے کریں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جزاکم اللہ خیر کثیر. ورحمۃ اللہ استاد جی, الحمد للہ. جی تو الحمد للہ سورۃ یاسین اور سورۃ یاسین کے بعد سورۃ الصافات, ایک ایک بات لکھیں. سورۃ الصافات سے ہم نے کیا سیکھا؟ اگر میں پھر دیکھوں تو آئی تھنک کہ ہم سب کو آرگنائز کرنے کی بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو. ہماری نیکیاں جو ہیں اور ہمارے جتنے بھی اعمال عبادات, اپنی سوچیں, اپنی ٹیم, سب کچھ بہت بہترین انداز سے لی چاہیے. جی بیکاز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے اسکیل پر ڈفرینس لے کر آئے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رولس فالو کرنا, ویری گڈ. بالکل ریویو لگ رہا ہے سورہ یاسین کا. بالکل بالکل. تو سب سیدھی رکھیں. بالکل. ایک تو یہ سب سیدھی رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ساری چیزیں پتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس بھی ہو بہت اچھی طرح سے. اگر انسان کا فوکس لوز ہوتا ہے تو پھر وہ آرگنائزیشن نہیں آ سکتی نا ہمارے اندر. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کریں, آرگنائز بنے. بالکل. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا آ جائے نا کہ کیا چیز بہت اہم ہے اور کیا چیز نہیں ہے, کس کو سب سے پہلے رکھنا ہے, کس کو تھوڑا سا لیٹر ہم کر سکتے ہیں. اور ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے واقعی میں. بیکاز ہم اگر ڈسپلن نہیں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ افیکٹونیس نہیں آئے گی. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ دوسروں کو بلیم نہیں کریں کہ کوئی میری نہیں سنتا یا کوئی ہم سے ہمیں دیکھ کے کیوں نہیں سمجھتے یا کچھ بھی اس طرح کی بات, بلکہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہیں ہماری ہی کمی ہے. اور بہت ضروری ہے بالکل گھر میں بھی اور دین میں بھی ڈسپلن, اور ڈسپلن آرگنائزیشن اطاعت بھی آتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہر چیز جب سیدھے سیدھے ہونے لگتی ہے تو انسان کے پورے موڈ کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے. ہماری پوری سوچیں, ہمارے پورے کام, سارے جو موڈ ہوتے ہیں وہ بھی سب کتنے اچھے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اتحاد, فوکس, ڈسپلن, عاجزی ایٹسیٹرا, بالکل صحیح. جزاکم اللہ خیر کثیر. ان شاء اللہ ہم بھی یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, استغفرك ونتوب اليك. اور ایک آخری بات میری جو سے پہلے کرنی تھی تو میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ آپ لوگوں نے سورۃ یاسین کی چیک لسٹ ضرور بنائی ہوگی اپنی اپنی. تو اگر آپ چاہیں تو آپ ہم سب سے شیئر بھی کریں, ای میل کریں انشاءاللہ کورس کی آئی ڈی پر, تو ہم باقی سب کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. سسٹر زرینہ نے ہمیں بنا کے بھیجی تھی تو انشاءاللہ ان کی میں نے سب کو سینڈ کری ہے, آپ لوگ دیکھیں وہ بھی. ٹھیک ہے. یہ سب کرنے سے ہمارا ذرا ذہن کھلتا ہے, برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اور جتنا ہم خود لکھتے ہیں یا ہم خود کچھ نہ کچھ سوچ کر پھر کوئی بات اس میں سے نکالتے ہیں تو اس سے پھر بہت بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے. ٹھیک ہے. چلیں, جزاکم اللہ خیر کثیر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.